تفسیر دیکھتے ہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ هَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا. انسان یہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ انسان کی اوقات کی بات ہو رہی ہے. سبق کا آغاز کیا ہے؟ انسان کے غرور اور تکبر کو توڑا جا رہا ہے. یہاں انسان کا لفظ اسم جنس ہے اور کافر کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ لوگ جو قیامت کے واقع ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر, کیسے ہوگا, ہڈیاں گل جائیں گی, پھر کھوکھلی ہڈیاں ہوں گی, پھر کون ہمیں اٹھائے گا. مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ, سورۃ یاسین میں آتا ہے. تو کہا اتنی حیرت ہوتی ہے انسان کو اس بات پہ کہ میں کیسے مٹی سے نکلوں گا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ, کہتا بھی آئے گا معنی اور کہے گا. اللہ کے نبی کے دور میں بھی کہتے تھے اور قیامت تک کہتے ہی رہیں گے. اَإِذَا مَا مِتُّ, کیا جب کہ میں مر جاؤں گا. حیرت ہوتی ہے اس کو, اچھا میں مروں گا, او از اٹ پاسبل. اچھا پھر اخرا جو ہے یا پھر میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ استفہام برائے انکار ہے, یعنی بظاہر سوال لگ رہا ہے لیکن اصل میں انکار کیا جا رہا ہے. یعنی انداز ایسا اختیار کرنا, اچھا میں یہ کروں گی, مطلب کیا کہ میں نہیں کروں گی, تو مجھ سے نہ یہ امید رکھو کہ میں یہ کام کروں. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل, کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا؟ کس سے پہلے؟ آج کے اس دور سے پہلے, یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے پیدا کیا. اور وہ اس کی کیا حالت تھی؟ ولم یک شیئا, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اس کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور حقیقت ہے نا, دنیا میں آنے سے پہلے انسان کیا تھا؟ پانی کی ایک بوند, کوئی نمونہ نہیں, کچھ بھی نہیں. اور انسان اتنا بڑا انسان بن گیا تو کیا پھر اس کو اب اس چیز پہ زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ دوبارہ کیسے اٹھوں گا؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, نہ پہلی بار اور نہ دوسری بار. لیکن انسان کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات ڈالنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ, بس قسم ہے آپ کے پروردگار کی, ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَنُخْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا, پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ أَيُّهُمَ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا, پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے, سرکشیاں کرتے تھے, ان کو نکال لیں گے, ان کے لیڈرز. پھر کیا کریں گے؟ ثم لنحن اعلم بالذین ہم اولا بها صلیا, پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج تم دنیا سے جانے کی بات پہ حیرت کرتے ہو, وہاں اٹھنا تمہیں مشکل لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ انداز پہ توجہ کیجئے گا, فَوَرَبِّكَ, قسم کھائی جا رہی ہے. پھر پھر لَنَخْشُرَنَّ، اس میں جو پہلے لام ہے یہ تاکید کا ہے، پھر رَنَّهُمْ، نون کے اوپر جو شد ہے نا یہ بھی شدت کی ہے، ہم البتہ ضرور ایسا کریں گے کہ ہم ان کو جمع کریں گے جہنم کے قریب، جسیہ، جسیہ کا لفظ جاسن کی جمع ہے، جسا یجسو سے جاسن، گھٹنوں کے بل گرنے کو کہتے ہیں، کسی کو سیدھے کھڑے کو اگر آپ گرتا دیکھیں نا تو وہ آگے کی طرف زمین میں گرتا ہے، وہ اس کی کیفیت جسیہ کی ہوتی ہے، کسی کو پیچھے سے دھکا دیا جائے نا تو جس کیفیت میں وہ گرتا ہے وہ اکثر جسیہ کی ہوتی ہے، قریب قریب رکوع سے نیچے گرنا سجدے کے انداز میں، گھٹنوں کے بل گرائیں گے، یہ ان کی تذلیل کے لیے، اور کن کو ساتھ لائیں گے، ثم لننزین من کل شیعت ایہم اشد علی الرحمن اتیہ، پھر ان میں سے ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچیں گے جو اللہ کے مقابلے میں سخت سرکش بنے ہوئے تھے، سرکشی کرنے لوگوں کو پکڑیں گے، سرکش کیا ہوتا ہے؟ سر کو کھینچنا، آپ نے ایک لفظ اردو میں سنا ہوگا سگریٹ کے کش لینا، کش لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سانس کو اندر کھینچتے ہیں نا پھر باہر چھوڑتے ہیں، اسی طرح جس کو نو کہنا ہوتا ہے نا وہ اپنے سر کو کھینچتا ہے، ہاں میں کروں گی، لو میرے لیے یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر گروہ سے ہم اٹھائیں گے لوگوں کو، اور جو زیادہ سرکش ہوگا اس کو زیادہ غصے سے پکڑیں گے، اور کیسے اٹھائیں گے، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سلیہ، ہمیں پتہ ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے داخل ہونے کا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے حدیث قدسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم مجھے ایزا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا، اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں، یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ دوسری مرتبہ، اور اس کا مجھے تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تفسیر سورۃ اخلاص میں، اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بغیر جیتا ہے تو پھر کل اس کا یہی حشر ہونا چاہیے، اور یہ جو لفظ ہے نا اتیہ یہ عطا سے ہے، عطا یا تو سے آتن، آتن کی یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سرکش اور متمرد، یعنی بڑی رعونت کے ساتھ ایک بندہ جب معاملہ کرے، بڑے بڑے سرکش لیڈر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم الگ کریں گے پھر ان سب کو اکٹھا جہنم میں پھینکیں گے، کیونکہ یہ قائد ہی تھے جو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے، اسی لیے ان کو سزا میں پہل دی جائے گی، اور سلیہ کا لفظ جو ہے نا یہ مصدر سیمائی ہے، سلا یسلی کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہے اس کو ہم خود جانتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، اور یہ قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے، اس آیت کے بارے میں ایک صحیح روایت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا، مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلدی یا دیر سے گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، لیکن پل عبور کر لیں گے، لیکن کچھ لوگ جہنم میں گر پڑیں گے، جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے، اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ یہ کتاب الجنائز کی روایت ہے اور مسلم میں کتاب البر کی روایت ہے۔ یہ کون سی قسم ہے جس کا ذکر یہاں ہے؟ حتمم مقدیہ، قطعی، فیصلہ شدہ بات۔ یہ جو ہے یہ پل صراط کے بارے میں ہے کہ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اگر آپ میدان محشر کا نقشہ ذہن میں لانا چاہیں نا، تو اس طرح سے سوچیں کہ جیسے آپ چھوٹا سا ایک گول دائرہ بنا سکتے ہیں اپنی نوٹ بکس میں، اس کے آگے آپ لکھیں میدان محشر، اس کے اندر یعنی یہ میدان ہے، سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے بعد رائٹ یا لیفٹ کسی بھی طرف آپ اس کے سیکنڈ ایک اور دائرہ بنائیے گول سا جوڑ کے، یہ جو ہے نا یہ جہنم ہے، اور اس کے آگے پھر ایک دائرہ بنائیے، یہ جو تیسرا دائرہ ہے نا یہ جنت ہے۔ میدان محشر سے جنت میں جانے کا راستہ ون وے ہے، جس کو جنت میں جانا ہے نا اس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دو جزیرے ہوں اور بیچ میں پانی کی ایک سٹریم ہو اور اس کے اوپر پل ہو جس سے گزرنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ اب ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر ایک پل رکھیں گے، ہر ایک کافر، مومن، مشرک، منافق، ہر ایک، وہ ام من کم، شدت دیکھیے ایک انداز میں، کوئی ایک ہے ہی نہیں، کوئی بچے گا ہی نہیں اس سے کہ جس پہ وارد نہیں ہوگا۔ اور وردا ورود بھی کہتے ہیں پانی پہ گزرنا، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پانی کے اوپر سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ جانے جہنم کی کیا کیفیت ہے، لیکن وارد ہونا ہوگا، اس کا یہاں ذکر ہے، ہر ایک جائے گا۔ پھر کس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ترمذی کی روایت ہے ابواب التفسیر میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے، پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، اور پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا جیسے پیدل چلتا ہو۔ جیسے اعمال ہوں گے نا ویسی وہاں چال ہوگی۔ آج دنیا میں جس چال سے نیکیوں کی طرف چل رہے ہیں نا، بس یہی چال پل صراط کی ہوگی۔ چھوٹی سی بات اپنے لیے سمجھ لیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہیں تو وہاں بھی بھاگ کے گزر جائیں گے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہیں تو بھاگ کے گزر جائیں گے، تیز تیز قدموں سے بھاگ جائیں گے، وہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو، لیکن جو سوچیں گے وہاں سوچ سوچ کے چلیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ پل صراط اندھیروں میں ہوگا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے کتاب التوحید میں، حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، یہ پل پہلوان کے گرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے یہاں گریں گے، اس پر سنسیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، عربی میں قلوب کا لفظ آتا ہے، ہکس ہوتے ہیں نا جس پہ کپڑے لٹکاتے ہیں، اس طرح مڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہوگا جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں، مسلمان اس پر سے پلک چھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح اور سانڈنیوں کی طرح گزر جائیں گے۔ کسی جانور پہ بیٹھنا جیسے گھوڑے پہ انسان بیٹھتا ہے، بعض صحیح سلامت وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے اور کچھ زخمی ہو کر اور چھل چھلا کر اور بعض دوزخ میں گر پڑیں گے. آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کھینچ کر پار کریں گے. پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ اور تقاضا کرنے لگیں گے. حتیٰ کہ جن کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے دوزخ سے نکال دے گا, بشرطے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. بڑی طویل روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ آپ کے سامنے رکھا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں کہیں آگ لگتی ہے نا, ہر بندے کو بھگدڑ مچ جاتی ہے, ہائے میں نہ گر جاؤں میں نہ مر جاؤں. پھر ذرا جب انسان وہاں سے محفوظ مقام پہ ہوتا ہے تو غم لگتا ہے, ہائے میرا بچہ, ہائے ماں, ہائے بڑا, ہائے چھوٹا, اور ہر ایک بندے کا غم ستانے لگتا ہے انسان کو. پل صراط بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان اپنوں کو دیکھ کے تڑپے گا اور لوگ پھسلیں گے. سلپری ہے وہ, ایسا نہیں ہے کہ سیدھا پل ہے. آج دنیا میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے بریجز ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی پل کے اوپر جاتے ہیں نا, خاص طور پہ جہاں نیچے پانی ہو تو دل ہلتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ نارتھ سائڈ پہ جو سٹیز ہیں وہاں بہت بڑے بڑے بریجز ہیں اور نیچے سمندر ہیں یا پانی ہے, اور باقاعدہ بعض برج تو ہلتے ہیں جب آپ گزرتے ہیں, سانس کھینچ کے انسان وہاں سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. کتنی تیاری کی ہے, ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے میں نے وہاں کیا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو معاف نہیں کرا پائیں گے نا, پل صراط آخری اسٹیشن ہے انسان کی پیوریفیکیشن کا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پل صراط از ایکول ٹو ڈیسیکشن روم. دنیا میں انسان کو بہت موقع ملتے ہیں اپنے آپ کو پاک کر لے, گناہوں کی گندگیاں نکال لے, پس نکال دے, خون اور ریشہ صاف کر دے. اگر ایک انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے تو انشاءاللہ وہاں بچ جائے گا. دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, اپنے معاملات کو درست کرنا, کسی پہ زیادتی کیا تو اسے معافی مانگنا, یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو پل صراط کی مشکلوں سے بچانا ہے. لیکن اگر یہاں نہ بچایا, کچھ نہ کچھ علائش رہ گئی نا, تھوڑی سی گندگی رہ گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پکڑے گا جا کے کہ چلو آؤ میں تمہیں اب پکڑتا ہوں. پل صراط پہ پھر گندا خون نکلے گا, اخلاق کی گندگیاں, دل کی گندگیاں, زبان کی گندگیاں. جب تک انسان پیور نہیں ہوتا, کرسٹل کلیئر نہیں ہوتا, جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بات لکھ لینا کہ گندے دل والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. یا اللہ دنیا میں پاک کرے گا, یا موت کے وقت پاک کرے گا, یا قبر کے عذاب سے پاک کرے گا, یا پھر میدان محشر میں پاک کرے گا. اور جو گندگی رہ گئی پھر وہ وہاں جا کے پاک ہوگی, اور ایسا ہی بندہ پھر جنت میں جائے گا. کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لے انسان, کسی بھول میں نہ رہے, کسی خوش فہمی میں نہ رہے. ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں تو بہت پاک ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو پاک نہ کہو, ہر ایک اپنی فکر کرے, ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. اور یہاں لفظ وردہ ہے, ورود سے مراد دخول نہیں ہے, داخل نہیں کیا جائے گا. بعض کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو ایک دفعہ جہنم میں ضرور داخل ہونا پڑے گا, تو یہ درست نہیں ہے. وردہ اوپر ہے, کیونکہ کسی چیز پر پہنچنا داخل ہونا نہیں آتا. آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی تو آپ اس کو دیکھیں گے. اور جو لوگ کٹ کے اندر گر جائیں گے پھر ان کا تو کام ہی خراب ہو جائے گا, اور جب بچ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. اور کیا ہے یہ؟ کان اعلی ربک حتم مقدیہ, یہ آپ کے رب کی ایک حتمی بات ہے, ذمہ داری آپ کے رب کی, وہ کرے گا یہ کام. ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیہ, اور ہم ظالموں کو اس میں اوندے منہ گرا چھوڑ دیں گے. کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے, خدا نخواستہ, تو ایسے ہی گرتا ہے نا, بینڈ ہو جاتا ہے آگے کی طرف, اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. فخر کرتے تھے، مال اور دولت کے پیمانے انسانوں کی قدر نہیں بڑھاتے، مال اور دولت کی کثرت اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں. اللہ کے نبی نے جب پیغام دینا شروع کیا تو آپ کمزور تھے، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لیڈرز موجود تھے، اللہ کے نبی کو آ کے تانے دیا کرتے تھے، دیکھو تمہاری محفلیں کیا ہیں، غریب فقیر، اور ہمیں آ کے دیکھو ذرا، ہماری محفلیں دیکھو تمہیں پتہ چل جائے، پارٹی کہتے کس کو ہیں، دعوت کہتے کس کو ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج ان سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو کس کا مقام اچھا ہوا. دنیا میں عموماً ایمان کے ساتھ کمی لگتی ہے، کبھی تو خود ہی انسان کا دل نہیں چاہتا بہت دنیا کو اپنے پاس جمع کرنے کو، اور کبھی حالات سازگار نہیں ہوتے، ترجیحات بدل جاتی ہیں. لیکن ایسے وقت میں بعض لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا، وہ چمک کو دیکھتے ہیں، چکا چونت، کس کا گھر اچھا، کس کی بلڈنگ اچھی، فرنیچر کہاں سے آئے، کہاں وہاں جا کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کس کا اچھا ہے، ان دونوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے، یعنی مسلمان اور کافر میں سے کس کا حال زیادہ اچھا ہے. یہ جو ندی کا لفظ ہے نا، نادا سے ہے، کلب کو کہتے ہیں، ندا پکارنے کو کہتے ہیں نا، نادی، کہ وہاں جا کے جنت کا معاملہ تو بات کا ہے، اس دنیا میں دیکھو تو یہ اپنی مجلسوں پہ فخر کرتے تھے. کیا آج کے دور میں مسلمان بھی فخر کرتے ہیں مجلسوں پہ؟ کیا آج ہمارے بھی پیمانے بدل چکے کہ نہیں؟ ہم کھانے پہ چاہے 2000 لگائیں، لیکن ڈیکوریشن اور باہر کی سیٹنگ پہ 5000 تو نہیں لگا دیتے. نام، سٹیٹس، گھر، شادیاں، منگنیاں، دعوتیں، ہم بھی کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں آج ہم بھی تو اپنی مجلسوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ تو نہیں سمجھنے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو چلے گئے ان کو تو دیکھو، وَكَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے کتنے ہی قرن تباہ کر دے، کتنی بستیاں چلی گئیں. کہاں ہے آج قارون، کہاں ہے شداد، کہاں ہے فرعون اور کہاں ہے نمرود؟ ہم احسن اثاثاً ورئیاً، وہ زیادہ بہتر تھے اثاثے اور شان و شوکر کے اعتبار سے، فرنیچر کو کہتے ہیں، اور ڈیکوریشن پیسز، کہ یہ بہت کچھ کہتے تھے، دنیا میں چھوٹا کہتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے، باطل چیزیں جو چار دن کی کھیل تھی اس کو اپنی عزت کا مقام سمجھتے تھے. آج کہاں گیا؟ آج وہ سارا فرنیچر کہاں گیا؟ آج وہ اوک کی لکڑی کا فرنیچر کہاں گیا؟ وہ سندل وڈ کے فرنیچر کہاں گئے؟ اور وہ سارا کرسٹل کہاں گیا؟ کیا اس میں سے کچھ بھی نام اعمال میں تلا، کچھ بھی ساتھ جائے گا؟ اگر دیکھا جائے تو اکثر ڈسٹریکشن پیدا کرنے والی چیزیں یہی تو ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور انسان نیکیوں کے کتنے موقع ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان کی دولت ان کو نہ بچا سکی تو تمہارے یہ نقلی چیزیں تمہیں کہاں بچائیں گی. آج کے دور کی دولت آرٹیفیشیل ہے، پہلے ریئل گولڈس کی چیزیں ہوتی تھیں، آج تو چمک اوپر زیادہ ہے لیکن اندر وہ چیز نہیں ہے. پہلے دور کے بادشاہ بڑے بڑے کنگن پہنتے تھے، کلوز میں ان کے کنگن ہوتے تھے، تاج ہوتے تھے. آج تو ایک پتلی سی چین لینے سے بھی پہلے انسان کئی دفعہ سوچتا ہوگا کہ کیا میں افورڈ کر لوں گا. لیکن سب چلے گئے، کوئی بھی نہیں رہے گا. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک مہلت دیتے ہیں، ٹھیل دیتے ہیں. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اما العذاب و اما الساعة، یا تو اللہ کے عذاب کی صورت میں یا پھر قیامت کی صورت میں، یعنی یا تو انفرادی طور پہ اس قوم کو پکڑ لیتے ہیں یا پوری دنیا ہی کو ختم کر دیتے ہیں. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الشَّرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اللہ اکبر، اللہ کے انعامات کی فراوانی آزمائش بن گئی. بعض لوگ دنیا کی دل فریبیوں پہ ریچھنے لگتے ہیں، اللہ ان پہ اور نعمتیں کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ ان سے خوش ہے، لیکن اصل میں آزمائش ہوتی ہے. آ جاؤ، پلٹ آؤ، اس طرف آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، اور بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کی پسند سمجھ کے پھر اسی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری ترجیحات بدلیں گی، اس دن پتہ چلے گا کہ کون اونچا تھا اور کون نیچا تھا. سورت واقعہ میں آپ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی پڑھتے ہیں، حافظۃ الرافیہ، بلندوں کو پست کرنے والی. جہاں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی نا قیامت کے دن، اس میں ایک یہ بھی تبدیلی ہوگی، جو لوگ بہت بڑے بنے ہوتے تھے وہ چھوٹے ہو جائیں گے، اور جو چھوٹے تھے وہ بڑے بن جائیں گے. کہا اس دن پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے. کافر کو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ یزید الذین اهتدوا ہدا، اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں. سبحان اللہ، ہر واقعہ مومن کی ہدایت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. کافروں کی خوشحالی نعمتوں سے ہوتی ہے، اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، ان کی ایک گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. حالانکہ مومنوں کے لیے ہر آزمائش ہدایت کا سبب بنتی ہے. نعمت ملے تو شکر کر کے رب کا قرب، اور نعمت چھن جائے تو ناشکری کر کے صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے جنت پا لیتا ہے، غم ملتا ہے صبر کرتا ہے جنت پا لیتا ہے. اور یہ حالت مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ہم اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لے سکتے ہیں، کیسا دل ہے؟ غموں میں پریشان ہوتے ہیں کہ مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں یا گھبراتے ہیں، اور خوشیوں میں غفلت چھا جاتی ہے یا اور تشکر ہے؟ بس ہر بندہ اپنے دل کی حالت سے اپنے اندر کا جائزہ لے سکتا ہے. سچا ایمان آپ کو مطمئن بناتا ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ مطمئن اور مسرور ہیں، کیونکہ مومن کی جنت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی دنیا اندر ہوتی ہے، وہ باہر کی دنیا میں نہیں جیتا. یہ باہر کی چیزیں اس کو تھوڑا بہت ارد گرد سے دکھاتا ہے، دکھتی ہیں، لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا. اس کی خوشیاں بھی اندر سے پھوٹتی ہیں اور اس کے غم بھی اندر سے پھوٹتے ہیں. ہر بات سے عبرت لیتا ہے، ہر بری بات میں سے خیر لیتا ہے، اور کوشش کیا کرتا ہے؟ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. وہ کتنی ہے، کتنی نیکیاں میرے دامن میں کہ اگر آج دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے کیا باقی رہ جائے گا؟ بس یہ اس کا غم ہوتا ہے، اور اللہ اس کو پھر دیتا بھی ہے ثواب، اور خیر مردہ، ثواب کے اعتبار سے اور واپس پلٹنے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، راز سے ردہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ الکہف کی آیت 46 میں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اصل تو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں. اس مختصر سی زندگی کو بیکار چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے انسان اس چیز کی تڑپ لگا لے کہ کچھ تو کر کے جانا ہے، کچھ کوششیں چاہے ادھوری سہی، لیکن میں نے اپنے پیچھے کوئی خیر کی بات چھوڑ کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں باقیات الصالحات کرنے والا بنا دے اور اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.